الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأعذني من شر نفسي أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سلام کی سنت. نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ. یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے. لہذا سلام کرنا یہ سنت ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہے. اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. آج ہم مسلمانوں میں اس کی بڑی کوتاہی ہے کہ ہم لوگوں میں سلام نہیں ہے. مرد مرد کو سلام نہیں کرتا، عورت عورت کو سلام نہیں کرتی. یہ بڑی کوتاہی کی چیز ہے. اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، افشا، پھیلاؤ. دیکھیے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت ایک حدیث شریف سنایا کرتے تھے کہ ایک صحابی نے شکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے شکایت کی اپنے فقر و فاقہ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرو، ان کان فی احد و ان لم یکن فی احد، اگرچہ گھر میں کوئی ہو یا نہ. اب آپ دیکھیے، گھر میں کوئی ہے تو بھی سلام کرے، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرے. کتنی اہم سنت اس سے آپ نے فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وقرا قل اللہ احد مرتا واحدہ، اور سورہ قل اللہ احد، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو. یہ آپ نے اس کو عمل بتایا، کس چیز پر؟ فقر و فاقہ کی شکایت پر، تنگ دستی کی شکایت پر. صحابی فرماتے کہ کچھ دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابی کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے حالت دریافت فرمائی کہ کیا حال ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ نے اتنا مال دیا کہ اپنی ضرورتوں پر، گھر والوں کی ضرورتوں پر خرچ کر رہا ہوں، اور ساتھ میں پڑوسیوں پر اور رشتہ داروں پہ بھی خوب خرچ کر رہا ہوں. تو یہ برکت ہے. تو اس حدیث شریف میں دیکھیے، یہ کیوں یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کرو. گھر میں بھی داخل ہوتے وقت سلام ہے، دیکھیے. اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گھر میں داخل ہونے کے بعد. ہم سبھی شکایت کرتے ہیں اپنی مالی تنگی کی، تو کتنا بڑا بہترین وظیفہ ہے اور آسان وظیفہ ہے. اتنا آسان عمل ہے کہ گھر میں داخل ہوئے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لی. سورت بھی کتنی آسان والی، قلو اللہ احد جو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، سوائے سیاست دانوں کے، تو کتنا آسان عمل ہے میرے دوست. تو اس حدیث شریف سے پتا چلا کہ کوئی گھر ہو یا نہ ہو سلام کرے. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرو. اتنی اہم سنت ہے کہ پھیلانے کا حکم دیا، تو سلام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے گا تو گناہگار ہوگا. میرے استاد نے ایک بات اور سکھائی تھی کہ سلام کے اندر تین سنت، تین واجب ہیں، تین چیزیں واجب ہیں. نمبر ایک، سلام کا جواب دینا. نمبر دو، مثل جواب دینا. اور نمبر تین یہ کہ زور سے ہو کہ اگلا سن سکے اس کو. سلام کا جواب دے. مثل سے کیا مراد ہے؟ کہ بیٹا ادھر بیٹھو آگے. مثل سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے سلام کیا السلام علیکم، تو اس کا مثل ہے وعلیکم السلام. اگر سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا مثل یعنی برابر ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر کسی نے ایک سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا مثل ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ برابری ہوگی. اس لیے سلام کرے. اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو دس نیکی کما رہا ہے، اور اس کا جواب دے وعلیکم السلام، اور اگر آگے بڑھا دے تو کیا کہنا. اور اگر رحمت اللہ کہا تو رحمت اللہ تک کہے. یہ معنی ہے اس کے. کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا یہ کہ اگر پورا سلام کرو برکاتو کرو اگلا وعلیکم السلام بولتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یومن یہ بھی ہوتے کہ اگلا مشغول ہے. اب آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی مشغول ہے، کسی ایسے کاؤنٹر پر بیٹھا ہے جہاں پبلک ڈیلنگ ہے اس کی، اب ہر آدمی اس کو، اس کے پاس 500 آدمی آتے ہیں روزانہ، اب وہ سارے کے سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایسے کام چلے گا اس کا؟ ہاں بس السلام علیکم، اس نے کہہ دیا وعلیکم السلام. تو دیکھو کتنی راحت ہے اس میں. ہر جگہ ایسا وہ نہ کرے کہ ہم بہت دیندار ہیں، مختصر سلام کرے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر ایسا ہو. اب دیکھیں نا، حضرت مولانا شعب رالوک صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں. اب حضرت کا ضعیفی کا زمانہ تھا، بڑی عمر. اب آپ بتائیے، جب مجمع اکٹھا 500-500 ہزار، یہ تو چھوٹا سا مجمع ہے، ورنہ تو ہزاروں کا مجمع. یہی حال ہمارے شیخ. اب 500 آدمی مثال ہے، 500 آدمی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب 500 کو کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہوگا؟ جبکہ ایک آدمی ضعیف بھی ہو، بوڑھا بھی ہے، بیمار بھی ہے، تو یہ زیادتی نہیں ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر حضرت یوں کرتے تھے، فرماتے بھائی ہم سلام کریں گے، تم جواب دے دو. ایک سلام ہوگا سب کو، اور سب جو ہے وہ ہم بھی ایک دفعہ کہیں گے، آپ سب بھی ایک ایک دفعہ کہیں گے، کام پورا ہو جائے گا. اس لیے حضرت فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ کہا، سب نے ایک ایک دفعہ کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی پر بوجھ نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں دینداری، فہم، عقل کی سلامتی. اس لیے سلام کا جواب دینا، اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اب اگر کوئی کسی نے کہا بھی کہ بھئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ حضرت فالش کا اثر تھا، بیمار تھے، پھر بھی میں نے دیکھا کہ اگر کوئی پورا سلام کرتا تھا تو حضرت پورا جواب دیتے تھے، حالانکہ زوف بھی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ مریض پر کچھ رحم کرنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ ایک آدمی پتہ مشغول ہے، ایک آدمی کسی کام میں ہے، اب آپ اس کو دیکھیں نا لکھ رہا ہے. اچھا پھر دوسرا مسئلہ، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مشغول آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے. مشغول ہی کیا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اب وہ مشغول اب آیا ٹھک مار دیا سلام، یا لکھ رہا ہے یا عبادت میں مصروف ہے. جیسے بعضے لوگ ہیں وہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اب ایسی جگہ جا کر بیٹھ جائیں کہ ہم نظر آئیں اور وہ ہم نے چھوڑ کے ہمیں بلائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر اصلاح فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مجھ تو وہ اور بات ہے، مثلا کسی نے بلوایا، اب وہ چاہے تلاوت میں ہے کسی کام میں مشغول ہے لیکن بلوایا ہے، اب یہ تھوڑی کہ باہر بیٹھے ہوئے کہ جی انتظار کر رہے کہ جی نہیں، یہاں پر مسئلہ اور ہے. لیکن اگر آپ کا کام ہے آئے ہوئے تو اس کے معمولات کے ختم ہونے کا طریقے سے انتظار کرو، یہ ادب ہے، اس کو معاشرت کا ادب بولتے ہیں، یہ معاشرت کا ادب ہے کہ ایک آدمی مشغول ہے اس کو سلام نہ کرے، عبادت میں مصروف ہے اس کو سلام نہ کرے. یہ بھی ہمیں سکھایا گیا، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے میرے دوستو. تو بہرحال سلام کرنے میں اس کا اہتمام ہو کہ ایک آدمی سلام جب کرے اگلا، جب اگلا جواب دے تو زور سے جواب دے. جیسے دیکھیں نا ایک آدمی نے سلام کیا، السلام علیکم، ہم نے سنا تبھی ہم پر جواب واجب ہوا وعلیکم السلام، تو ہم بھی اتنی زور سے کہیں کہ اگلا سن لے، زور سے جواب دینا چاہیے، یعنی اتنی بلند آواز ہو، چلانا نہ ہو بلکہ سن لے. اور دوسری بات ذہن نشین رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ذہن نشین رکھنے کی جو ضرورت ہے دوسری بات وہ یہ ہے کہ مثل برابر کا جواب ہو. السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام، ورحمۃ اللہ تک کہا تو ورحمۃ اللہ تک کہے، وبرکاتہ تک کہا تو وبرکاتہ تک کہے. اس لیے ہر دفعہ یہ ضروری نہیں کہ انسان وبرکاتہ تک سلام کرے، کیونکہ اگلا مصروف ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی کا لوگوں سے بہت رابطہ رہتا ہے، سارا دن ہے کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا، ہر آدمی آ کے سلام کرتا ہے، تو کیا حال ہوگا اس کا. تو اس لیے بہرحال اس پر بھی اکتفا، سلام کو اس پر بھی اکتفا کافی ہے، اور سلام کو پھیلانے کا حکم ہے. میں سچ بتاتا ہوں، بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں سلام کا رواج نہیں ہے. اور پھر ایک غلطی یہ ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں تو اگلا جواب ہی نہیں دیتا. ایک آدمی نے السلام علیکم کہا تو بھائی اس کا جواب دو. اللہ تعالیٰ اس سنت پر مجھ کو بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سنت کو پھیلانے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو سلام میں یہ اللہ کا ایک نام ہے، سلام، سلام کے معنی سلامتی والا، تو گویا کہ یہ اس کو سلام کر کے سلامتی دے رہا ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو، سلامتی کی حفاظت دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں جب سلام کیا تو اس کا مطلب کہ تم مجھ سے محفوظ ہے. وہ بات یاد آئی کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے مرشد تھے حضرت مولانا شعب راول الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ، ایک ہندو نے حضرت سے کہا کہ آپ کا دین عجیب ہے. یہ کہتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے ہاتھ سے، زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کیا مطلب؟ یعنی مسلمان کامل مراد ہے. کامل مسلمان وہ ہے کہ جس سے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. तुम भी इधर आके बैठ जाओ। तो वो कहने लगा कि अच्छा, इसका मतलब जो गैर मुस्लिम या काफिर हैं वो महफूज ना रहे। क्योंकि हजरत रहते ही भारत में, इंडिया में, तो वहां तो तमाम अकवाम मुसलमान तो अकलियत में है वहां। तो हजरत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया कि भाई देखो, बात यह है, मुशाहिदा और तजर्बा यह है कि मुसलमानों का ज्यादा वास्ता मुसलमानों से पड़ता है, गैर मुस्लिम से तो कम ही वास्ता होता है। तो जिस आदमी के कसरत से जिससे राबता हो और कसरत से राबता वाले उससे महफूज रहे, तो कभी कभार मुलाकात करने वाले तो जरूर उससे महफूज रहेंगे। अब देखिए ना, जैसे गुस्सा जो होता है, गुस्सा उस सब पर आता है जिससे कसरत से राबता हो, और जिससे कभी कभी मुलाकात होती हो उस पर गुस्सा नहीं आता। ये मुशाहिदे की बात है। जिससे अक्सर मुलाकात होगी उस पर गुस्सा, इस बात की मश्क कर लेगा, उसकी अखलाकी तरबियत और मुआशरती तरबियत हो जाएगी कि उसकी जबान से, उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, तो गैर मुस्लिम और काफिर तो बदरजाए औला महफूज रहेंगे, क्योंकि वो कसीरुल वुकू है। यानी उनसे मुलाकात मुसलमानों से तो कसीरुल वुकू है, बार बार मुलाकात होती है, कसरत से हो रही है, और गैर मुस्लिम से मुलाकात कलीलुल वुकू है, कभी कभी मुलाकात होती है, थोड़ी मुलाकात होती है। लिहाजा जिस आदमी को मुसलमानों से, जिसने कसरत से राबता होता है, उसके अखलाक में ऐसी बुलंदी पैदा हो गई कि उससे दूसरे मुसलमान महफूज रहे, तो जिनसे कभी कभी मुलाकात होगी वो तो खुद ही महफूज रहेंगे। ये जवाब दिया हजरत। और दूसरी बात, मेरे शेख रहमतुल्लाह ने एक इस हदीस शरीफ के मुतालिक फरमाई कि हदीस शरीफ में जिक्र किया, मिल लिसानी ही व यदी, उसकी जबान से और उसके हाथ से महफूज रहे। हालांकि तजुर्बा यह है कि जब इंसान को से किसी दूसरे इंसान को अज़ियत तीन तरह पहुंचती है, जबान, हाथ और टांग, तीन तरह अज़ियत पहुंचती है, जबान, हाथ और टांग, पांव। तो आपने सिर्फ मिल लिसानी व यदी फरमाया, रिजली नहीं फरमाया या कदम ही नहीं फरमाया। तो बात वही है, देखिए जब किसी की लड़ाई होती है ना, तो पहले तू तुकार होती है, जबानी तकरार, जबान से लड़ता है, एक ही बात को बार बार दोहराएगा, गाली देगा और जबान से कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेगा जिससे वो भड़के या कुछ हो, आपस में जबानी मुकाबला होता है, और उस पर नस भड़कता है, नस भड़काता है, शैतान अपना काम कर रहा होता है, फिर हाथ शुरू हो जाते हैं। तो कसरत से जो झगड़ा होता है वो जबान से होता है, हाथ उसके मुकाबले में कम है, और जबान और पांव उसके मुकाबले में तो बहुत ही कम है, कि इंसान ठुड्डे तो बहुत कम मारता है, या तो जबान चलाएगा फिर हाथ चलाएगा, पांव कम चलेंगे। लदा जो आदमी इस बात की मश्क कर ले अल्लाह वालों की सोबत में रहकर कि जिसकी जबान से लोग महफूज हो जाए, उसका हाथ चलेगा। अगर जबान ही पर रोक लगा दी तो हाथ ही नहीं चलेगा, और हाथ चलेगा भी तो पांव का नंबर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जबान और हाथ को रोक रख गई तो पांव का नंबर कैसे आएगा। इसलिए लिसान को पहले फरमाया, क्योंकि सारा झगड़ा जबान से होता है, और हाथ भी उसी वक्त चलता है पहले जबान चलती है। ये थोड़ी कि आदमी पहले ऐसे ही हाथ मार दे, हाथ ऐसे नहीं मारता, पहले उसके जबान शुरू होती है फिर हाथ का नंबर आता है। लिहाजा अगर जबानी की इस्लाह करवा ले, ہم لوگ ہماری زبان کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کی زبان کی اصلاح ہو جائے، جھگڑا ختم۔ لیکن زبان سے کچھ بولتا ہے تو اگلا مارتا ہے، اور زبان کو روک لیا، اچھے طریقے سے گفتگو کی، جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اصلاح معاشرے کے لیے حدیث شریف بڑی عجیب ہے۔ آگے دیکھیے، دوسری بات ہو گئی نا، دو نقطے ہو گئے۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، زبان کسی کو مارتی ہے تو لسان سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن الفاظ سے، اقوال سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ، یہ حضرت کی بات ہے، اور یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ جھگڑا جو ہوتا ہے، اس جھگڑے میں زبان سے کوئی تکلیف تھوڑی ہوتی کہ آپ نے زبان نکال کے اس کو مار دی، یہ زبان بلوٹوتھ کر کے مار دی، بلکہ زبان کے الفاظ یا اقوال سے تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان کیوں فرمایا، الفاظ یا اقوال کیوں نہیں فرمائے؟ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے کہ جس طرح سے الفاظ اور اقوال سے تکلیف ہوتی ہے، آپ نے لسان فرما کر اس کو جامع المعانی بنا دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت نے کر کے دکھایا، فرمایا ایک آدمی نے کچھ کہا، اگلے نے زبان نکالی، ہے نا؟ کیوں جناب، نظر آ گئی؟ بچے نہیں کرتے کہ مارو، دور جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے، پتہ ہی چلا زبان سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی الفاظ کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور خرج اس کا اخراج استہزاءً کرے، اور زبان جس کو محاورے میں کہتے ہیں زبان چڑانا، محاورے میں کیا کہتے ہیں؟ زبان چڑانا، اور زبان سے مذاق اڑانا، تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے، کمال ہے، اعجاز ہے، معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک لفظ کو بیان فرما کر اس کو کثیر المعانی بنا دیا، ایسا احاطہ فرمایا کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ زبان کے استعمال کو بھی سمجھا دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محدثین اور علماء پر اس کے جو معنی کھولے، اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو الفاظ سے بھی محفوظ رہیں، اور دوسرا زبان خود، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان، اور حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ اب زبان سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی زبان کھینچ کے مارے گا تو نہیں نا، الفاظ ہی کہے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ نہیں فرمایا بلکہ لسان فرمایا، اور اس کو کر کے بتا دیا کہ اس کو زبان کو نکالے، اور اس کا استہزان، اس کو مذاق اڑانے کے لیے زبان نکال کر چڑانا، جس کو کہتے ہیں زبان چڑانا۔ تو زبان چڑائی، کیسے نکال کر، سب اتنا سا کر لیا نا، کافی ہے نا۔ اب دیکھیں جیسے الیکشن ہو رہا ہو، الیکشن میں سیاستدان سامنے بیٹھا ہو، بھائی مجھے ووٹ دینا، وہ آدمی بیٹھا ہے سامنے، اس کے اب آپ بتائیے، سب اتنی سی بات، تکلیف ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی کیا بلاغت ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے فرما دیا کہ اپنے الفاظ اور اقوال سے اور اپنی زبان سے کوئی ایسی حرکت مت کرو. ایک بات اور, ایک نقطہ ابھی اس حدیث شریف کی برکت سے, آپ حضرات کی برکت سے سمجھ میں آیا, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ خاموش رہنے سے بھی اذیت ہوتی ہے. کیا آپ نے کسی سے بات پوچھی اس نے جواب ہی نہیں دیا؟ اور عام طور پر یہ شکایت عورتوں کے اندر ہے, عورتیں کی یہ شکایت عام ہے کہ ہمارا شوہر ہم سے ناراض ہوتا ہے پھر ہم سے بات نہیں کرتا. یہ عورتوں میں یہ شکایت بہت زیادہ ہے, کیونکہ مرد کا عمومی مزاج یہ ہے کہ جب وہ ناراض ہوگا خاموش ہو جائے گا. گویا اس میں یہ پیغام بھی ہم بول بھی نہیں سکتے تمہارے سامنے. یہ ہنسی ٹیپ ہو گئی ہے, پتا چلے گا تجھے. اور زور سے ہنس. وہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کو میسج لکھا کہ یہ سبزی لے آنا اور بچے کے پیمپر بھی لے آنا, درزی سے کپڑے بھی لے آنا اور بیکری سے ڈبل روٹی بھی لے آنا, انڈے بھی لے آنا, دودھ بھی لے آنا اور امتیاز سپر مارکیٹ سے میرے لیے پرفیوم بھی لے آنا. پوری ایک لسٹ بھیجی, پھر آخر میں لکھا کہ اور پنکی نے آپ کو سلام کہا ہے. شوہر کا فوراً جواب آیا, کون پنکی؟ کہا ایسے ہی میں نے لکھا تھا, اصل میں جب میں اتنی بڑی فہرست بھیجتی ہوں تو بعد میں آپ کہتے ہیں میں نے میسج نہیں پڑھا تھا. اب سمجھ میں آیا؟ ایسے گھیرتی ہیں یہ. تو یہ زبان سے خاموش رہنا, ایک آدمی نے بات پوچھی, اور اس کا جواب نہ دے. جیسے استاد ہے شاگرد سے کوئی بات پوچھے, مرید ہے اس سے شیخ کوئی بات پوچھے, باپ ہے اپنی اولاد سے کوئی بات پوچھے, آگے سے خاموش ہو جائے تو اس سے بھی اذیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور بعض مرتبہ بے وقت بولنے سے بھی اذیت ہوتی ہے, اس کی بھی سنیے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ, حضرت تشریف فرماتے ایک صاحب تھے, جیسے آج کل پڑھے لکھے ہوتے نا جو انٹرنیٹ سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہمارے ایک عالم دوست بتا رہے تھے کہ کیا ہم دیوبند میں پڑھتے تھے, ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو مہینے کے مہینے وظیفہ لینے جانا ہوتا تھا, تو وہاں جو ایک شخص تھا دفتر میں وہ کہتا تھا کہ تم عجیب ہو, یہاں کیا پڑھنے آتے ہو, کیا لینے آتے ہیں؟ کہا بھائی ہم بخاری پڑھنے آئے ہیں. کہ بخاری میں کیا بات ہے, ترجمے والی بخاری میرے پاس رکھی ہوئی ہے یہاں پہ, کیا بات ہے جو تم پڑھنے آتے ہوئے, ترجمہ تو ہے نا. ایک عالم سنا رہے تھے کہ ترجمہ موجود ہے, یہ ترجمہ مجھے بھی آتا ہے, تو پھر تم کیا پڑھنے آتے ہو؟ کہا یہ ناس مارا ہے. اب آپ بتائیے, بخاری شریف کی ایک حدیث شریف پیش کی, المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یہدی. اب یہ نکات ترجمے میں ملیں گے؟ تو بہرحال اس طرح کے ترجمے پڑھ لیے, اور اس کے بعد پھر علماء سے جو اپنے فن کے ماہر ہیں ان سے انسان پھر بحث شروع کر دیتا ہے, اور پھر اپنی باتیں پیش کرتا ہے، کوئی حدیث شریف سیکھ لی، اب اس کو کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں، یہ بھی ایک فن کی چیز ہے. بہرحال حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں، ایسے کچھ لوگ تھے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت مجھ کو شہوت بہت ہوتی ہے. ابھی حضرت تھانوی نے جواب نہیں دیا تھا کہ دوسرے صاحب بول پڑے، انہوں نے کہا کہ حدیث شریف میں آیا کہ روزے رکھو، یہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اب خاموش، تو اس شخص نے جس نے پہلے سوال کیا تھا، اس نے کہا میں نے روزے بھی رکھے لیکن میری شہوت نہیں ٹوٹی. اب وہ جو صاحب جو بیچ میں بول پڑے تھے، اب وہ خاموش، حضرت تھانوی خاموش سن رہے، وہ خاموش کچھ نہیں بول رہے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب جواب دو نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے سے شہوت ٹوٹتی ہے اور تم انکار کر رہے ہو، اور یہ شخص انکار کر رہا ہے، تو یہ تو حدیث شریف کا انکار تو کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں، ہم کہنے نہیں ٹوٹتی. اب وہ خاموش، حضرت نے فرمایا اب اس کا عقیدہ خراب ہوگا، جواب دو اب. کہیں گے مجھے معلوم نہیں ہے. تو فرمایا جب تمہیں معلوم نہیں تھا تو تم بیچ میں بولے کیوں؟ اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ ہے ناس مارا کہ تہذیب، تربیت اور تمدن ختم کر ڈالا. یہ نحوست ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا نا کہ اگر تم اپنے بچوں کو اسکول کالج بھیجتے ہو تو کسی اللہ والے کی اور علماء کی صحبت میں ضرور بیٹھو، ورنہ ترجمے پڑھیں گے پھر یہ حشر کریں گے لوگوں کا. پہلے تو حضرت نے اسے ناک رگڑوائی، اس کو اس کا عجز اس پر ظاہر کیا کہ دیکھو، پھر فرمائے کہ دیکھو بھائی بات یہ، حدیث شریف میں اعلیٰ کا لفظ آیا جس میں کثرت ہے، تو یہاں شہوت ایک دو روزے سے نہیں ٹوٹے گی، مراد اس سے یہ ہے کہ اتنے روزے رکھو کہ تمہاری شہوت ٹوٹ جائے. اب وہ کتنے روزے ہو اس کا فرق الگ الگ ہے. سبحان اللہ، یہ بھی عجیب بات ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں جو اصول آئے ہیں نا، وہ ہر ایک پر انفرادی الگ الگ فٹ ہوتے ہیں. اب ایک آدمی ہے، اس کی عمر 30-40 سال ہے، اس نے غذائیں اچھی کھائی ہوئی ہے، پہلوان ہے. اب پہلوان کی شہوت 15-20 روزوں سے ٹوٹے گی، کسی کی شہوت ایک ہی روزے سے ٹوٹ جاتی ہے. کوئی آدمی ایک ہی روزے میں ڈھیر ہو جاتا ہے اور کوئی 10-15 میں بھی ڈھیر نہیں ہوتا. جیسے رمضان شریف کا زمانہ آتا ہے، بعض لوگ ایک دو روزے رکھے اس کے بعد بالکل ڈھہ گئے، مثلا شوگر کی بیماری ہے، کوئی اور دل کی بیماری ہے، اب وہ بیچارے بس کھاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، کھاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، باقی لگا لکھا ہوتا ہے ڈونٹ ٹچ می. اور بعضوں کا حال ہی ہوتا ہے، تجربے کی بات یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہیں نا تو 5-6 روزہ رکھنے کے بعد ان کی شہوت اور بھڑک جاتی ہے. یہ بھی ایک تجربے کی چیز ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معدے کا جو نظام، جو ٹھوس ٹھوس کے اس کا جو نظام خراب تھا، بھوکا ہونے کی وجہ سے اس کی جو نظام اچھا ہوتا ہے، جب معدے کا نظام اچھا ہوتا ہے اس سے جسم کو قوت ملتی ہے، جسم کو قوت ملتی ہے اس سے شہوت بھڑک جاتی ہے. اب ایک آدمی کے بتائیے، روزے رکھنے سے جس کی شہوت بھڑک رہی ہو، تو بعضوں کی شہوت 15-15-20-20 روزوں میں جا کر ٹوٹتی ہے. اس لیے تو آخری عشرے میں اعتکاف رکھا کہ 20 روزوں میں جا کر تم تو بالکل ڈھہ جاؤ گے، اب تم آؤ ہمارے پاس، اب تمہاری روحانیت بڑھانے کا وقت آیا، اس لیے آخری عشرے میں اعتکاف رکھا. لیکن یار لوگوں نے بھی آخری عشرے کو بریانیاں، نہاری، کھچڑے، کنے پائے چل رہے ہوتے ہیں، عجیب تماشے وہ بھی. تو بات سمجھ میں آئی نا؟ تو فرمایا کہ اس میں ہر آدمی کا معاملہ الگ ہے. جس آدمی کی قوت جتنی زیادہ ہے اس کے اتنے زیادہ روزے رکھنے سے اس کی قوت ٹوٹے گی. ہو سکتا ہے کوئی آدمی ایک دو روزے رکھے اس کی شہوت ٹوٹ جائے، کسی کوئی آدمی 15 روزے جا کے رکھے اس وقت اس کی شہوت ٹوٹے، ہو سکتا ہے کسی کی اس سے بھی زیادہ میں ٹوٹے. تو مراد یہ ہے کہ جس کی جتنے روزے رکھنے سے شہوت ٹوٹے اس وقت تک روزے رکھتا چلا جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، اب یہ بے وقت بولنا اس سے بھی تکلیف کا ذریعہ ہے نا، اس لیے منع کیا. اس لیے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو یہ دو مضمون ہو گئے. ایک بات تو مضمون پہلے پیش کیا تھا سلام کے متعلق، کہ سلام کریں. حج کا سفر ہوا، بڑا دکھ کی بات ہوتی ہے، لاکھوں حاجی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے ہر طرف سلام کی آوازیں آ رہی ہوں، لیکن بہت دکھ کی چیز ہے، ہم مسلمانوں میں بڑی کمی ہے کہ سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو. اگر کریں گے بھی تو جس سے جان پہچانے اسی کو سلام کریں گے، ہر ایک کو سلام نہیں کریں گے، بس جان پہچانے والوں کو. اور پھر یہ بھی ہمارے اندر کوتاہی ہے کہ ایک آدمی سلام کرتا ہے، ہم اس کا سلام کا جواب نہیں دیتے، بس ٹیلی فون اٹھایا اور ٹیلی فون اٹھاتے ہی چوتھا گیئر لگا کے شروع ہو گئے. بس سلام کرے بھائی، سلام کا جواب دو. اسی طرح جب ابتدا کرے کلام کی اس وقت بھی سلام ہے، رخصت ہو تب بھی سلام ہے، تو کتنا اچھا لگے گا کہ مسلمانوں میں یہ سلام عام ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس مسئلے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جناب، آیت مضمون گزشتہ کا تھا کہ نفس کی اصلاح. اور یہ نفس ایسی چیز ہے کہ جو بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا، میرے شیخ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو کیسے پاؤں، تو ارشاد فرمائے کہ دع نفسک و تعال، اپنے نفس کو ہٹا اور چلا. دع نفسک و تعال، اپنے نفس کو ہٹا اور چلا، یعنی ہمارے اور اللہ تعالی کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہمارا نفس ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فی جنبیک ہے، یہ تمہارے پہلو میں ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے حضرت، دیکھو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، ایک بیرونی دشمن ہوتا ہے، ایک اندرونی دشمن ہوتا ہے. بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک اندرونی دشمن ہوتا ہے، اس لیے نفس کو زیادہ خطرناک فرمایا. اور پھر ایک بات اور فرمایا کہ دیکھو، شیطان اور نفس میں فرق یہ ہے کہ شیطان بیرونی دشمن ہے اور نفس اندرونی دشمن ہے. اور ایک فرق یہ ہے کہ شیطان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کے پیچھے لگا رہے، ایک ہی صوفی کے پیچھے لگا رہے، کیونکہ اس کے پاس ٹھیکہ ہے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کا. وہ کانٹریکٹر ایسا ہے کہ پوری دنیا کی گمراہی کا کانٹریکٹ لیا ہوا ہے اس نے. لہذا ایک ہی صوفی کے پیچھے وقت نہیں ضائع کرے گا کہ ایک ہی صوفی کے پیچھے پڑ گیا، تو اگر ایک کے پیچھے پڑ گیا تو باقی تو سارے اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے فرمایا، ایک فرق بتایا کہ شیطانی دھوکہ اور نفسانی دھوکہ. اس میں فرق یہ ہے کہ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ وسوسہ ایک مرتبہ آتا ہے، اور نفس کسی بات کے پیچھے پڑتا ہے تو وہی بات بار 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 کہتا ہے. یہ فرق ہے شیطانی وسوسے اور نفسانی وسوسے میں، یہ فرق ہے. اور ایک فرق میرے شیخ نعمت اللہ علیہ نے اور فرمایا، اور وہ فرق یہ ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور ابدی دشمن ہے. ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے. کیا مطلب؟ हमेशा हमेशा से इसकी दुश्मनी है और हमेशा की दुश्मनी है। ये शैतान कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। जैसे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये यहूदो नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। अगर ये तुम्हें ग्रांट दे रहे हैं, अगर ये तुम्हें एड दे रहे हैं, तो याद रखना इस एड के साथ एड्स जरूर होगी। ये ऐसा नहीं है, जरूर कोई बात होगी कि ये तुम्हारे साथ खैरखाई नहीं कर रहे, इन क्या इंसानियत नहीं है। ये और कोई ना कोई मतलब है इनको, लिहाजा एड अगर देंगे तो एड के साथ एड्स लाजमी है, एक ऐसा और लगानी पड़ेगी, ये लाजिम है। इससे अल्लाह ताला ने एक उसूल फरमा दिया, लन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा। ये लन नफी ताकीद का है, अरबी ग्रामर के एतबार से इसके माने जो पनेंगे उर्दू में वो ये है कि ये यहूदो नसारा हरगिज तुमसे राजी नहीं हो सकते। लहजा लन तर्दा का, लन तर्दा का तर्जुमा क्या है, डू मोर। इस जमाने में तर्जुमा समझ में आ गया ना, क्या कहते हैं, डू मोर। ये हाल है, हत्ता तत्तबिया मिल्लता हूं, यहां तक कि तुम उन्हीं के रंग में रंग जाओ, या तो ये हो कि तुम उनके रंग में रंग जाओ, वरना ये मुसलमान से राजी नहीं हो सकते। और इनकी खसूसियत यह है कि ये मुसलमान की तरक्की से इनको तकलीफ होती है और मुसलमान से किसी हाल में खुश नहीं हो सकते। तो शैतान कभी भी मुसलमान से खुश नहीं हो सकता, इंसान से इसको दुश्मनी दुश्मनी है। अलबत्ता नफ्स के बारे में फरमाया कि नफ्स वो है कि नफ्स तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है। जैसे गुज़िश्ता जो मैं अर्ज किया था कि अब नफ्स की पहली किस्म है नफ्स अम्मारा, जो बहुत गुनाह की तरफ रगबत करता है, गुनाह के हुक्म देता है, गुनाह की तरफ लेकर जाता है हर हर गुनाह, यानी नेकी में भी गुनाह तलाश करता है। ये नफ्स ऐसी चीज है। कल ही रात में सुना रहा था हजरत के हाजिर हुआ तो हजरत ने बयान के लिए फरमाया, इस मस्जिद में एक नौजवान मेरे पास आया करता था। अब नफ्स क्या चीज होती, कहते मैं नमाज के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक गाड़ी खराब थी, तो जैसे हम लोगों का मिजाज है कोई गाड़ी खराब हो हम तवज्जो नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। क्या मैं आगे बढ़ गया, क्या पता नहीं क्या कुछ ख्याल हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते मैंने मुड़ के देखा तो उस गाड़ी को जो ड्राइव करने वाली शख्सियत थी वो मोहतरमा थी, और वो मोहतरमा भी कोई बुढ़ी नहीं, जरा कुछ कम उम्र, यानी यंग थी। कहा ये तो अच्छा काम है, यहां तो यंग्स का मायोनीज भी मिल जाएगा और यंग्स की बटरिंग भी कर सकेंगे। अब उनके अल्फाज तो नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि जज्बाए हमदर्दी जागा, जज्बाए तराहुम, रहमत, शफकत, इनायत, वो जज्बा बेदार हुआ। नमाज का वक्त करीब है, अब वो पलट के आए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब उन्हें कहा कि असल में मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। कहा कोई मसला नहीं, वजू के लिए तो आस्तीन चढ़ानी थी, हम अभी से आस्तीन चढ़ा लेते। अब जनाब आस्तीन चढ़ाई, थोड़ा और करीब आ जाओ यार, हाँ आप बैठे, कह रहे आस्तीन चढ़ाई, एक साथी साथ में था। अब जनाब, अब आप सोचो गाड़ी पंक्चर हो और पंक्चर के उस गाड़ी का जो मालिक है वो मालिक नहीं मालिकिन हो, और फिर वो मालकिन भी कोई बुढ़ी ना हो, जवान हो, खूबसूरत हो। जब ये सारी चीजें जमा होती है ना, फिर यहीं से इंडियन फिल्म शुरू होती है। सारी चीजें हो गई, एक हीरो हो गया, एक हीरोइन हो गई और कैसी ड्रामेटिक सीन हुआ कि जनाब गाड़ी पंक्चर हो गई। प्यार की कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अब जनाब कहते अब सोचे जवान हो करीब खड़ी भी हो तो किस जज्बे से इंसान नट खोलेगा और किस जज्बे के साथ जैक लगाएगा और किस जज्बे के साथ अपने टायर वो गंदे टायरों को हाथ लगाएगा, उसी जज्बे से काम करते रहे। कहा दिल में एक अजीब खुशियां फूट रही थी कि क्या सुनने को मिलेगा, मोबाइल नंबर मांगेंगे या डेट पे जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। अब कैसे कैसे जो है ना, अब गोया नफ्स की ये अंदर सारी चीजें फूट रही होती है ना, और नफ्स उस वक्त शेख चिल्ली बना हुआ होता है। और कहां तक बात पहुंचती है जिसकी शरह की जरूरत तो नहीं है ना। इसलिए मैंने इशारा दे दी थी इंडियन फिल्म, बस इतना काफी है ना। कहते उसके बाद जब हमने टायर फिक्स किया, दूसरा टायर अभी अंदर नहीं रखा था, नट लगाए, तो उसने बहुत ही मोहब्बत से शफकत से हमें कहा, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या उसने कहा मेरे हाथ में जो है वो पाना था, मैंने जोर से मारा, जोर से तो गाली नहीं थी, आहिस्ता से थी, तेरी जोर से फेंका और कहा मैं आ गया। मैंने क्यों क्यों, ये किस्सा उसने मुझे खुद सुनाया जवान ने। मैंने क्यों, कह रहे ये भाई सुनने के लिए मेहनत की थी, सारी मेहनत किसी और चीज के लिए थी। तो आप देखिए नफ्स ये है। हालांकि आप देखिए किसी के खातून की मदद करना एक अच्छा काम है, किसी की टायर बदल देना ये भी अच्छा काम है, लेकिन इस अच्छे काम में, अच्छे कामों के अंदर हमारा नफ्स जो चीजें ले रहा होता है ना, उसको समझाया हमारे अकाबिर ने और बुजुर्गों ने, ये चीज गुनाह है। जैसे इबादत के रास्ते से अब हम हज करके आए, आदमी हज करके आए, उसके कान इस बात के मुंतजिर होते हैं कि हमें कोई हाजी साहब कहेगा, जरा हटो। जब तक उसको कोई हाजी साहब ना बोले उसको सुकून नहीं आता। हम इस पर मुंतजिर, और हाजी साहब कहने से उसका दिल जो बल्लियों उछलता है, ये खास लफ्ज है एक, बल्लियों उछलना। बल्ली पता है क्या होता है, नहीं पता? असल में बल्ली कहते हैं ये जो शटरिंग में जो डंडे लगते हैं ना, शटरिंग में जो डंडे लगते हैं उसको कहते हैं बल्लियां। अब समझ में आ गया ना, तो दिल बल्लियां उछलना, आप समझ में आया, इतना ऊंचा ऊंचा उछलता है, इतनी लंबी छलांगे मारता है जहां तक बल्ली जाती है ना, कहते हैं ना बल्ली पे चढ़ाना, तो इतना ऊंचा चढ़ जाता है वो। इसलिए कहते हैं छलांगे मारता है नफ्स, खुश होता है कि वाह मेरे बयान की तारीफ की, वाह जनाब मेरी इबादत की तारीफ की, वहां जज्बे की तारीफ की। ये सब चीजें हैं मेरे दोस्तों। नफ्स इतना छुपा हुआ वार करता है, यह है नफ्स अम्मारा, कि सूरत है दीन की, उस दीन की सूरत में भी मेरे प्यारे दोस्तों ये अपनी नफ्स हराम लज्जत को दरामद कर रहा होता है। इसलिए फरमाए कि जो नफ्स अम्मारा है ये इसका काम है कि खैर के अंदर भी ये अपना शर तलाश कर रहा होता है। अब जब ये नफ्स अम्मारा की तरक्की होती है तो वो नफ्स लवामा बनता है, और वो नफ्स लवामा क्या है, नफ्स लवामा है, अब वो मलामत करता है। उस नफ्स लवामा में तरक्की होती है, वो नफ्स मुतमईना बनता है। बात इस पर चल रही थी कि नफ्स के अंदर तरक्की होती है, नफ्स हमेशा दुश्मन नहीं रहता बल्कि नफ्स दोस्त भी बन जाता है। अब वो नफ्स मुतमईना बन गया, सुभान अल्लाह, कि जो अल्लाह ताला की याद से चैन पाता है और अल्लाह ताला की याद के खिलाफ उसको सुकून नहीं मिलता, ये नफ्स मुतमईना बन गया। और फिर उसका नाम राजिया है कि वो अल्लाह ताला से राजी, और मर्जिया अल्लाह ताला भी उससे राजी। یہ نفس کے اندر ترقی ہوتی ہے. دوسری بات عرض کی تھی کہ نفس کے گزشتہ جمعے کا مضمون کا تکرار ہو رہا ہے. دوسری بات عرض کی تھی کہ نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے مطمئنہ کیسے بنے گا. اس کے لیے عرض کیا تھا کہ صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے، کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں آئے. خانقاہوں کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے نفس امارہ کو لوامہ، لوامہ کو مطمئنہ بنائیں. اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے اس نفس کی ترقی میں، یعنی صحبت شیخ میں آنے کے بعد، اللہ والوں کی صحبت میں آنے کے بعد دو کام کرنا ضروری ہے. نمبر ایک کام کہ ذکر اللہ کا اہتمام کرے، کثرت سے ذکر کرے. اور کثرت سے ذکر کسے کیا مراد ہے؟ کہ اس اللہ والے سے ذکر پوچھے، کیونکہ ذکر کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ذکر سے ہمارے باطن کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے میرے دوستو. اور اس روشنی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان پر اس کی نفس کی باریکیاں کھلتی ہیں. یہ ذکر کی برکت ہوتی ہے میرے دوستو، کہ نفس کے باریکیاں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، وہ ظاہر ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہ آپ ایک یہودی کے گردن پر سوار اس کی گردن اڑانے لگے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس حالت میں اس نے تھوک دیا، بے بسی کا حالت میں، جو شکست خوردہ جو کام کرتا ہے وہ کام اس نے کیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا، اگر ہم ہوتے تو ہم اس کو اور مارتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تربیت یافتہ تھے، مزکا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے آپ کے نفس کا تزکیہ ہو گیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اور ہمارے بزرگوں نے کثرت سے یہ واقعہ سنایا کہ فرمایا کہ پہلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تمہیں مار رہا تھا، اب میرے نفس نے آمیزش کر دی، ملاوٹ کر دی کہ مارو. تو میں نے یہ کیا کہ جو کام کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، نفس کی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دوں گا. تو یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے میرے دوستو؟ یہ چیز تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرائے، اور اس تزکیہ کے لیے جو مفید چیز ہے وہ ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ، کہ انسان ذکر کا اہتمام کرے. اس لیے جو لوگ خانقاہوں میں آتے ہیں، علماء سے، اللہ والوں سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے، میرے پیارے دوستو، ایسے لوگ کمزور رہتے ہیں. یعنی آپ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیے، حصی مثال ہے. ایک آدمی جم جائے، وہاں پر فورن کی مشینری، بہترین مشینری، دنیا کا بہترین جم ہے، وہاں بہترین ایک سے ایک مشین لگی ہوئی ہے، اور ایکسرسائز کا بہترین نظام موجود ہے، وہاں ٹرینر بھی موجود ہے، تربیت دینے والا بھی. اب یہاں پر وہ ورزش کرے اور اس کے بعد دودھ بادام نہ پیے، صحت بنے گی؟ تو اسی طرح سے اللہ والوں سے تعلق کرنے کے بعد جو لوگ ذکر اللہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے اندر کمی رہتی ہے. ایک بات. اور دوسری بات جو ضرورت ہے اللہ والوں سے تعلق کے بعد، وہ ضرورت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. اب ایک آدمی جم میں جائے، دودھ بادام بھی پیے، ساتھ میں سگریٹیں بھی پیے، نسوار بھی کھائے، گٹکا بھی کھائے، زہر بھی کھائے، اور وہ سگریٹ پر وہ لطیفہ سنایا تھا نا میں نے، کہ ایک صاحب گئے وہ سگریٹ کی پان کی دکان پر، اس نے کہا بھائی سگریٹ دو، تو اس نے سگریٹ کی ڈبیا دی، تو سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ سگریٹ نوشی مردانہ قوت کو نقصان پہنچاتی ہے. اس نے جب یہ پڑھا، اس نے اس کو واپس کیا، بھائی یہ والی نہیں، وہ جو کینسر والی سگریٹ ہے وہ دو. یعنی کینسر منظور، کہ یہ والی مت دو، اس سے ہمیں کچھ اور ہو جائے گا. تو اب مجھے بتائیے، ایک آدمی تمباکو کھا رہا ہے، تمباکو کی جتنی اقسام ہے، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے نسوار کی شکل میں ہو، چاہے وہ گٹکیش کی شکل میں ہو، چاہے خوبصورت پنی پیکنگ میں کہ جی جناب 2100 1100 GM، پتہ نہیں اس قسم کی جو چیزیں ہیں، جس کو کھانے کا ایک سٹائل ہوتا ہے نا،
रखते हैं, मुंह में रखते हैं, ऐसे खींचते हैं। अब जितनी किस्में हो ये सब तो नुकसान पहुंचाने वाली है। अब एक आदमी कुव्वत की चीजें भी खाए साथ में ये जहर भी खाए, सेहत बनेगी? तो इसलिए फरमाया जो लोग अल्लाह वालों के साथ रहने के साथ साथ जिक्रुल्लाह का एहतमाम नहीं करते ऐसे लोग भी कामयाब नहीं होते, या जिक्र तो करते हैं लेकिन साथ में छुप छुप कर गुनाह भी करते हैं, ऐसे लोग महरूम रहते हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स के बारे में दुआ सिखाई, फरमाया कि अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी, कि एक बात तो यह हो कि अल्लाह हिदायत की बातों को हमारे दिल में डालते रहिए, इसको कहते हैं इल्हाम रुश्द, और हिदायत की बातों को सुनने वाला यहां सोता भी रहे, झटके भी मारता रहे। तो ऐसे लोगों को फिर मशवरा दिया जाएगा कि तुम नस्वार खा लिया करो। तो आपने फरमाया कि हिदायत की बातों को मेरे दिल में डालते रहिए, इल्हाम रुश्द फरमाया। अब हिदायत की बात को दिल में डालने का मतलब नहीं है कि अब हमें भी कोई नबूवत मिलेगी या हमें भी जनाब कोई इल्हाम शुरू हो जाएगा कि अब हम बस जी मेरे दिल में यह बात आ गई, नहीं, बल्कि इसका एक उसूल यह है कि अगर दिल में कोई बात आए तो उस दिल की बात को कुरान और हदीस और तर्ज असलाफ से मिलाया जाएगा। इसलिए याद रखना कि ख्वाब, अगर कोई ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे कि आपकी दाढ़ी नहीं है, ऐसे लोगों ने ख्वाब देखा, कहा भाई दाढ़ी क्यों नहीं रखते, कहा मैंने इसलिए नहीं रखी कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप नमाज पढ़े और आपकी दाढ़ी नहीं है, इसलिए दाढ़ी की जरूरत ही नहीं है। या न हो सकता है बाज़े लोगों ने ख्वाब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया कि तुम दाढ़ी मत रखो, बड़े अजीब अजीब लोगों के ख्वाब हैं जनाब। तो इसका एक उसूल उलमा ने समझाया कि अगर वो ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी तालीमात, शरीयत की तालीमात के मुताबिक है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना यह मुबारक है, और अगर वो तालीमात के मुनाफी है तो इसका मतलब है इसका कोई चोर है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया। जैसे एक साहब ने ख्वाब देखा कि उन्होंने नबी सल्लम को कि नबी सल्लम ने थ्री पीस सूट पहना पाए ख्वाब में, टाई भी लगाई हुई है और कोट पतलून भी पहनी हुई। अब आप मुझे बताइए इंसान कितना धोखे में आएगा ना। तो ताबीर देने वाले ने क्या कहा, उन्हें कहा कि बजायर तो तुम सुन्नत में नजर आते हो लेकिन मालूम यह होता है कि तुम अंग्रेजों को पसंद करते हो। जिसका नतीजा यह निकला कि बाज पर तबा हमारे कल्ब की कोई छुपी हुई चीज, छुपा हुआ अकीदा अंदर ऐसी छुपी हुई चीज होती है जो बाज मरतबा इस तरह भी जाहिर होती है मेरे दोस्तों। इसलिए वो हमारे बुजुर्गों ने नसीहत की है, उलमा ने नसीहत की, अपना ख्वाब हर एक को मत बताओ, बड़े बड़े उलमा को बताओ, हर एक से मत बातें करो कि मैंने ऐसा किया। तो मैं अरज कर रहा था कि इल्हाम के लिए एक शर्त है कि अगर कोई बात दिल में आई या कोई ख्वाब देखा कि कोई फरिश्ता आकर कहे या हातिफ गैबी से आवाज आए या किसी नबी की ज्यारत हो, वो कोई नबी कोई बात इरशाद फरमाए, तो उस बात को फिर उलमा को बताया जाएगा और वो देखा जाएगा कि ये बात कुरान और हदीस के मुताबिक है कि नहीं है, तब उस पर अमल किया जाएगा। अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्तों उस पर अमल नहीं किया जाएगा। ये जरूरी बात थी जो दरमियान में आ गई। लगता है एक आदमी, अब नबी दाढ़ी का मसला ये है कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, दाढ़ी का मुंडाना या एक मुट्ठी से एक चावल के दाने के बराबर भी कम करना हराम है मेरे दोस्तों। अब ये मसला पता चल गया। अब इल्हाम के लिए जरूरी नहीं है कि कोई चीज हम ख्वाब में देखें या मेरे दिल में बात आ गई, बल्कि इल्हाम यह भी है
کہ انسان کسی مجلس میں جائے، کسی عالم کی مجلس میں جائے، کسی اللہ والے کے پاس جائے یا ان کے خادم و غلاموں کے پاس جائے، وہاں ایک بات پتہ چل گئی، کان کے ذریعے سے دل میں اتر گئی کہ نہیں اتر گئی، مسئلہ پتہ چل گیا. جیسے بعض لوگ داڑھی کا ارادہ کرتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ذرا ساتھ ساتھ سیٹنگ بھی کراتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سیٹنگ، کیا تاکہ جو ہے ہم جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، ہم جس سول سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس پوش سوسائٹی میں رہتے ہیں، ساتھ ہم پیرلل اس کے بھی چلتے رہے، کچھ ملا کے ساتھ بھی چلتے رہے اور کچھ مسٹر کے ساتھ بھی چلتے رہے. تو اس لیے ان کی داڑھی بڑھتی نہیں ہے. تو پتا یہ چلا کہ کھاد ٹھیک نہیں ڈل رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اور محبت کا کھاد نہیں چل رہا، اور جناب کینچی چلا رہے ہیں، کینچی چپکے چپکے کچھ کام چل رہا ہے میرے دوستو. تو اس لیے بات کا کسی مجلس سے کوئی بات کان میں پڑ دینا، یہ بھی الہام ہے میرے دوستو، کہ نیکی کی بات ہمارے کان میں پڑ گئی، ہمارے دل میں اتر گئی، ایک شریعت کا مسئلہ ہم نے سیکھ لیا. اب آگے آئیے، اب نفس کیسے کام کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگے دعا میں فرمایا، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِ، مجھ کو میرے نفس کے شر سے بچائیے. تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ انسان کو نیکی کی بات پتہ چل گئی یا گناہ کی بات پتہ چل گئی، اب نفس کہتا ہے اچھا یار ابھی نہیں، بعد میں کر لیں گے، فلاں کام ہے. ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے تقریر تو بہت اچھی کی ہے، بڑا اچھی بات بتائی ہے، لیکن مولانا صاحب کو کیا پتا کہ سوسائٹی کے اندر ہم کو کیسے سروائیو کرنا ہوتا ہے. یہ تو ممبر پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، جب ہمارے ساتھ دفتر میں برابر میں لڑکی بیٹھی ہوئی ہو تب مولانا صاحب سے پوچھیں گے اب آپ اپنا پاجامہ بچائیے، ہمیں بچا کے دکھائیے، کیسے بچائیں گے. ہاں بھائی صحیح ہے نا. تو یہاں پر نفس اس طریقے سے رکاوٹ ڈالتا ہے میرے دوستوں، کہ اچھی بات پتہ چلنے کے باوجود یہ جو ہم اس کے خلاف کرتے ہیں، یہ نفس ہے جو یہ کام کرتا ہے. اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ تم اللہ والوں کی صحبت میں بھی رہو، ذکر اللہ بھی کرو اور گناہ سے بچنے کا اہتمام بھی کرو، لیکن ساتھ میں اللہ سے فریاد بھی کرو کہ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. رو گڑ گڑائے، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے میرے پیارے دوستو، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اللہم الہمنی رشدی واعیدنی من شر نفسی، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائیے. تب اس کے بعد پھر وہ نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے مطمئنہ، اور راضیہ اور مرضیہ بن جائے گا، جیسا کہ عرض کیا تھا. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دے. یہاں مضمون ختم، بس ایک ضروری بات ہے، اور وہ ضروری بات یہ ہے کہ گھبرانا نہیں، آئی ایم ایف کی کوئی بات نہیں ہے. وہ ضروری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذمے قضا روزے ہوتے ہیں، قضا روزے، اور اس میں خواتین کے قضا روزے ایک لازم چیز ہے، اور اس کی وجہ ان کا جو ایک طبعی معاملہ ہے. اس میں ایک مسئلہ تو یاد رکھیے گا کہ عورتوں کے جو ایام ہیں ان ایام کی نمازیں معاف ہیں اور ہمیشہ کے لیے معاف ہیں، یعنی ان کو بعد میں قضا بالکل نہیں کرنی. لیکن ان ایام کے جو روزے ہیں، یہ روزے عورتوں کو قضا کرنے ہیں، کیونکہ بعض جگہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے قیاس کیا نماز پر روزے کو، کہ جیسے نماز کی چھٹی یعنی نماز معاف، ایسے روزے بھی معاف، اس لیے ساری زندگی وہ روزے رکھے ہی نہیں. تو اس مسئلے کی اطلاع کرنی تھی اور اس کا مذاکرہ کرنا مقصود تھا کہ عورتوں کے ذمے اس زمانے کے روزے یہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کو روزے رکھنے ہوتے ہیں.
اور بعضوں کا یہ بھی پتا چلا کہ وہ بیچاری اس زمانے کی نمازیں بعد میں قضا کرتی ہیں، ایسے بھی معاملات ہوئے. وہی بات ہے، مسجد نہیں سیکھا، انہیں کہا بھائی ان کو یہ پتا چلا کہ روزے رکھنے ہوتے تو ساتھ میں نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ عورتوں کے مخصوص ایام کے جو نمازیں بالکل معاف، یعنی بالکل کبھی بھی قضا نہیں ہے اس کی، اس ایام کے جو خاص ایام، اور اس زمانے کے روزے کی قضا کرنی ہے. یہ تو مسئلہ. اب بات آتی ہے کہ جی 10 روزے 20 روزے 30 روزے 50 روزے جمع ہو گئے، اب روزے رکھے کیسے؟ اس بات کے لیے مضمون تھا، اس کے لیے ذرا بیل آؤٹ کیا جا رہا تھا یہ. تو میرے پیارے دوستو، یہ آپ حضرات جو میرے سامنے مخاطب ہیں، کہ اس میں ایک تدبیر ہو سکتی ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ دیکھیے اب جو ہمارے یہاں موسم آ گیا ہے، یہ موسم ماشاءاللہ چھوٹے دن ہو گئے، اور گرمی کی وہ شدت بھی نہیں ہے. اس زمانے کے اندر روزہ رکھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں جن کے ذمے قضا روزے ہیں، چاہے مرد حضرات ہیں چاہے خواتین ہیں، ان کے لیے ایک ترغیب ہے کہ دیکھو ان زمانے میں، اب یہاں اب سے لے کر تقریباً فروری مارچ تک، یعنی نومبر دسمبر جنوری فروری، 4 مہینے ہیں، یہ تو کھلے کھلے 4 مہینے ہیں، کہ ان 4 مہینوں میں روزے کا رکھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ چھوٹے دن ہوتے ہیں، اور عموماً بھوک پیاس بھی ان دنوں میں کم لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ بھائی جن کے ذمے قضا روزے ہیں، تھوڑی سی محنت کریں اور روزے قضا کر لیں. اب رہی خواتین کا مسئلہ، تو خواتین کے لیے ایک پیکج میں دیتا ہوں، اور اس میں آپ حضرات کا کردار ہوگا. وہ یہ کہ اپنی گھر والوں کو اس بات کی ترغیب دے کہ بھائی آپ کے ذمے جو قضا روزے ہیں، تو آپ یوں کریں، آپ روزہ رکھیں، آپ کے ساتھ میں بھی رکھوں گا. کہتے ہیں ایک سے دو بھلے، یہ جملہ ہے نا کہ ایک سے دو بھلے. کیونکہ ہوتا یہ کہ اکیلے روزہ رکھے پورے گھر میں ہم، ارے صاحب اتنا مشکل کام، میں تو مر اکیلے تو میں تو مر جاؤں گی. تو اس کو کہے گھبرائیں نہیں، آپ اکیلے نہیں مریں گی، ہم بھی آپ کے ساتھ مریں گے، مل کے مریں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی کام مل کے ہو جاتا ہے تو اس میں کرنا آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ تعاون کیجئے، اپنی گھر والوں کے ساتھ تعاون کیجئے. ان کا روزہ رہ جائے گا، اور ہمارے ذمہ روزہ نہیں ہے اگر، تو اس سے ہی ہو جائے گا کہ ہمیں روزے کا اجر مل جائے گا، بلکہ دین کے کام میں، کیونکہ وہ دین کا ایک کام ہے، ان کے ایک فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی ہے، اس فرض کی ادائیگی کے اندر ہمارا حصہ لگ جائے گا. تو یہ ایک تدبیر ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ان کو ترغیب دیجئے کہ خدا کے لیے اپنے جو قضا روزے ہیں آپ اس کو رکھنا شروع کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور مل کے ہم یہ کام کریں گے. اس طرح سے انشاءاللہ تعالی کتنے روزے ہوں، تو میرے پیارے دوستو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے قضا روزے ہوں یا ہمارے گھر والوں کے جو قضا روزے ہیں، اس طریقے سے وہ قضا روزے رکھنا آسان ہو جائیں گے. یہ وہ بات تھی جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. بیچ میں کسی دن مجلس میں یہ بات چلی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ یہ ضروری مضمون ہے، کہ اس ضروری مضمون کو جمعے کے دن پیش کیا جائے، تاکہ ہمارے سب بھائیوں کو ہو جائے، تو وہ اپنے گھروں میں جا کر اس بات کی ترغیب چلائیں، عورتوں کو اس بات کی طرف رغبت دلائیں کہ آپ لوگ اپنے قضا روزے رکھیں، تاکہ جو ہے اور خود اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو ساتھ دینے سے یہ ہوگا کہ ان کے لیے روزے رکھنا آسان ہو جائے گا. اللہ اپنے کرم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علی النبی الکریم. اللہم الہمنا رشدنا و اعیدنا من شرور انفسنا. اللہم الہمنا رشدنا و اعیدنا من شرور انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. يا الله آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ جو ضروری باتیں یا اللہ تعالی کہنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ سے درخواست ہے کہ اللہ مجھ کو بھی اور ہم سب کو ان اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری سنت سلام کی سنت ہے، سلام کو پھیلا
بلانا ہے، اس سنت پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور اس سلام کی برکت سے ہمارے دلوں سے اختلاف نکال کر ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دیجئے، اور اس سلام کی برکت سے یا اللہ تعالی ہمیں خطرناک بیماریاں، برے برے امراض سے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو، ہمارے شہروں اور ملکوں کو حفاظت اور محفوظ فرما دیجئے، اور سلامتی کا گڑھ بنا دیجئے، اور یا اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما، 100% ہم سب کو گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو اپنے پیار کے قابل بنا، ظاہری گناہوں سے بھی بچا اور باطنی گناہوں سے بھی بچا لیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے درخواست ہے ہمارے اندر جو اخلاقی کوتاہیاں ہیں اور جو اخلاقی کمی ہیں ان کمی اور کوتاہیوں کو دور فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، یا اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ اخلاق، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے پیارے نبی کے اخلاق ہیں وہ اخلاق حمیدہ ہم سب کو نصیب فرما، اور ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، یا اللہ وہ گندے اخلاق جیسے دل میں دنیا کی محبت ہونا یہ بھی گندے اخلاق میں سے ہے، گناہ پسندی کی عادت یہ گندے اخلاق میں سے ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کے اور بر بنا بشریت ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر گناہ کی طرف بڑھیں، گناہ کریں، تو یا اللہ جلدی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ یہ بھی اچھے اخلاق میں سے کہ گناہ پر جلد توبہ کرنا، جلد استغفار کرنا، یہ آپ کے پسندیدہ چیزوں میں سے ہے، اور یا اللہ تعالی ہم ان گناہوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم نے کیا اور آج تک ہم نے اسے تو اس پر توبہ نہیں کی، اللہ اپنے کرم سے ان گناہوں سے بھی ہمیں توبہ نصیب فرما، اور یا اللہ ایسے گناہ کہ یا اللہ جو گناہ ہم نے کیے، گناہ کرنے کے بعد ہم نے ان پر توبہ بھی نہیں کی، اور آج حال یہ ہے کہ ہم ان گناہوں کو بھول گئے ہیں، اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے ایسے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، ہمارے دن کے اجالے کو گناہوں کو معاف فرما، رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرما، جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، خلوت کے گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ تعالی ہم نے اگر کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کی مال دبایا ہو، کسی کی اذیت دی ہو، اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ ہمیں ان تمام گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما، جس کو پریشان کیا اسے معافی مانگنا، کسی کا مال ہمارے ذمہ ہے اس کی ادائیگی میں ہماری مدد فرما دیجئے، اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجئے، ہماری طبیعتوں میں برداشت پیدا فرما، ہمارے مزاج میں رحمت کو غالب فرما دیجئے، یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، اور یا اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما، ہمارے بہت سارے بھائیوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ ان کی کوئی بیماریاں، کوئی پریشانیاں ہیں، اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو حل فرما، ہماری مصیبتوں کو عافیت سے تبدیل فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، یا اللہ اہل مرض کو شفا عطا فرما، ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے شہروں میں امن فرما، ہمارے ملک میں امن فرما، سود کی لعنت سے ہمارے ملک کو یا اللہ تعالی ہمارے اسلام کے تمام مسلمانوں کو اس سے حفاظت نصیب فرما دیجئے، اور ہماری زراعت، تجارت، معیشت میں برکت فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمارے ملک کو معاشی طور پر اور دینی طور پر استحکام نصیب فرما، معاشرتی طور پر استحکام عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے ہمیں جتن کوششیں جو کر رہے ہیں اس کو اپنی رحمت سے اللہ اس میں ہماری مدد فرما دیجئے، اور یا اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ یا اللہ یہود و ہنود، نصارہ، رافضی اور قادیانیوں کے فتنوں سے یا اللہ مسلمانوں کی اور ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، ہماری اخروی ترقی کا ذریعہ بنا، اور اپنی محبت کا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، گناہوں کو چھوڑ دینے کا ذریعہ بنا، تقوی والی زندگی کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ فکر آخرت کا ذریعہ بنا، فکر اصلاح کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے رشتہ دار دوست احباب کے لیے، اور سارے عالم کے لیے. اپنے کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی وصحابی اجمعین ورحمتک یا رحم الراحمین. اذان ہوگی.